سے زیادہ اس کو کریں گے. نبی کا خطبہ جو جملے میں پڑھا گیا اس کا اردو ترجمہ ہے. یہ خطبہ زیارت حرمین کے بیان میں حدیث عمر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول خدا وہی ہے کہ الحج اشہر معلومات میں جب وہ یعنی حج کے معین مہینے شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے ان پر جو کہ اس تک صدیق یعنی جانے کی طاقت رکھتے ہیں. انہیں ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو حج سے بلم بلا ضرورت یا ظالم بادشاہ رکاوٹ کے قابل مرض نے حج سے نہ روکا ہو اور پھر بھی باوجود فرض ہونے کے اس نے حج نہ کیا ہو بس پاؤ یہودی ہو کر گئے اور مسائل اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے خاص اموات کے لیے حج کیا اور اس میں نہ فوج کوئی کی نہ گناہ کیا تو وہ شخص اس دن کی مانت لوٹتا ہے جس دن کے اس کی ماں نے اس کو جنا کرایا ہے گاؤں سے بتائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے ہیں وہ سب ذی القعدہ میں تھے سوائے ایک کے جو حج کے ساتھ تھا وہ ذی الحجہ میں واقع ہوا. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا تو حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد ہے حج تمتع ہے اور حج قران ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا اپنی عمرے اور حج کو ملا کر انجام دیا تھا. تو اس جگہ ایک قابل تحریر بات یہ ہے کہ عوام لوگ ماہی کی قادہ کو خود سمجھتے ہیں. یہ بڑی سخت بات ہے. دیکھیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تین عمرے کیے ہیں اس میں کتنی برکت ثابت ہوتی ہے. منیز یہ ماہ کی قادہ حج کے مہینوں میں سے ہے جیسا کہ حدیث عمر میں گزر چکا ہے منیز پنجو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج یوجنا کو ملا کر کرو کیونکہ وہ دونوں فقط اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتے ہیں. اور حج مقبول یعنی مقبول کی جگہ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری حفاظت ضروری ہوگی. جن کو گنجائش ہو وہ حج کے ساتھ زیارت مدینہ تجربہ کا شرف ضرور حاصل کریں کہ اس کی بڑی فضیلت باری ہوئی ہے. بلکہ تعظیم بھی روایات میں آئی ہے اور اس روایت سے مطابق ہے کہ قبر شریف کی نیت سے سفر کرنا بھی مذائقہ نہیں رکھتا. برحمۃ اللہ شاہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو لوگ تمہارے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے پیادہ بھی اور دبلی اٹھنی پر بھی جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی. اضافہ اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ ذلیل اور نندا ہوا حقیر اور رنجیدہ نہیں دیکھا گیا اور نہیں ہے یہ مگر اس کی وجہ سے جو کہ رحمت کا نازل ہونا اور خدا تعالیٰ کا بڑے بڑے گناہوں سے درگزر فرمانا ہے. دیکھتا ہے سوائے جنگ بدر کے کہ اس میں تو یوم عرفہ کے برابر یا زیادہ اس کی خواہش وغیرہ دیکھی گئی کیونکہ اس روز اس نے جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی سفید ترتیب دیتے ہوئے دیکھا تھا. بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو نیک اعمال ہیں ان کے کرنے سے احادیث میں گناہوں کے ہونے کی اور گناہوں کے مٹنے کی فضیلت آتی ہے. تو علماء کرام کی تحقیق ہے کہ ان سے مراد وہ گناہ ہے جو صغیرہ ہے. یہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس پر گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے گناہ کبیرہ کے لیے. لیکن علماء کرام سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جس کی ادائیگی سے گناہ کبیرہ نہیں معاف ہوتا. اور
بعد میں اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی حج کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے کبیرہ گناہوں کی اللہ سے معافی ہو جائے. تو یہاں کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی اللہ سے معافی طلب کرے, اور یہ بھی ہے کہ حج کرنے سے آدمی کے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا فریضہ ہے میرے لیے دوستوں کے لیے. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان دونوں کے درمیان کے گناہ. ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان دونوں کے درمیان کے گناہوں کا. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, اگر وہ دعا مانگے تو خدا قبول کرتا ہے, اور اگر وہ اس کے استغفار کرے تو خدا ان کی مغفرت کر دیتا ہے. میرے عزیز دوستوں والے تبلیغ کے بزرگ قدر مولا سید مولانا صاحب دامت برکات ملائی ان کو میں آج کا قصہ سنایا کہ نبی کی بات نہیں مان رہے تھے قحط آ گئے, اور قحط آیا تو سب کے دل میں یہ بات آئی کہ کعبہ جاتے ہیں وہاں جا کے دعا کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام ہو. اللہ کی شان ہے جب یہ حرمین شریف تک پہنچے ہیں تو مقامی سرداروں نے استقبال کیا اور اس نے کچھ دن رنگ رلیوں میں لگا دی. آئے تو حج پر تھے اور اپنی دعا کرانے کے لیے آئے تھے کہ ہمارے سے یہ جو مشکل ہے یہ دور ہو, لیکن اس میں رنگ رلیوں میں لگ گئے. اور لگنے کے بعد شراب اور ناچ گانا, تو بعضے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس نے ایک ناچنے والی بانڈی نے گانے کے اندر یہ آواز لگائی کہ اس قوم کا کیا ہوگا کہ جو کافی آئی آواز کے لیے اور یہاں اس لاہو لاہ میں مشغول ہو گئی. تو اس پر ان کو ہوش آیا کہ ہم تو آئے کہ کافی خیر اللہ کی شان وہاں پر آئے اور نبی نے یہ پیغام دیا تھا کہ توبہ کر, نبی کی بات مانے بغیر وہاں جا کے دعا کی. اور روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تین بادل بھیجے, ایک سفید تھا اور ایک سرخ تھا اور ایک سیاہ. اونچائی میں سے کون سا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ سفید بادل جو ہے یہ اس میں پانی کم ہوتا ہے اور سرخ کے اندر آندھی ہوتی ہے اور سیاہ کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے, تو یہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہوئی لیکن وہ ان کے لیے عذاب. تو مولانا سید احمد صاحب نظر اللہ مرفضہ ہو بیان کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ دنیا لے کر گئے تھے عذاب لے کر واپس, دنیا کی طرف کے لوگ. تو کافی تو اس منہ سے جانا ہے میرے تین دوستوں بزرگوں کہ اپنے رب کو بنا. جیسے وہ خان مرزا غالب کا شعر تھا نا کہ کافی اس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو ہمارے عقادت نے اس کا توڑ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معصوم قرآن کے اندر لکھا ہے کہ ہم تو اسی منہ سے کافی جائیں گے رب کو رو رو کے ہم منائیں. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں یہ حج بھی ایک طرح کا تجدید عہد ہے اور اس حج کے اندر پریکٹس کرائی جاتی ہے. کس چیز کی؟ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے, یعنی ہر چیز خلاف عادت کرائی جاتی ہے. جیسے صفا ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے الٹا مارا جاتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے. ایسے ہی میرے عزیز دوستوں بزرگوں وہاں یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے تمہاری لکھن میں کوئی بات آئے یا نہ آئے تم نے حکم مانا. اب آدمی جب حج کا احرام پہنتا ہے تو حج کا احرام پہننے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتا. اسی طرح یعنی جب نیت کر لیتا ہے تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد سے خوشبو ناجائز ہو جاتی ہے, حرام ہو جاتی ہے. سلا ہوا کپڑا ناجائز ہو جاتا ہے, جسم کسی قسم کے بال اور ناخن میں تراش کر سکتا ہے. بیوی کے ساتھ پہلے حلال تھی لیکن احرام کی حالت میں حرام ہو گئی. اب یہاں یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے, یعنی حلال چیز کو بھی چھڑایا جا رہا ہے حرام قرار دی جا رہی ہے. اور اسی طرح پھر میرے عزیز دوستوں بزرگوں آج بھی حج کے ایام آتے ہیں کعبے کو چھڑایا جاتا ہے, دل کعبے کو چھڑا رہا ہے لیکن آج سے لچا آدمی حکم کیا جاتا ہے کہ کعبے کی ایک لاکھ نمازوں کے ثواب کو چھوڑ دو اور کدھر چلے جاؤ؟ منا کی وادی میں چلے, وہاں جا کے پانچ نمازیں پڑھو. یہ پریکٹس ہے, ریسل ہے,
کہ ہمارا کام مکمل ہمارا کام یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے. تو حج تجدید حج ہے, تجدید کرائی جا رہی ہے, اور اس کی پریکٹس کے لیے ہے کہ آدمی سے جو ہے نا وہ خلاف معمول کام کرائے جاتے ہیں. منا سے پھر چلے گئے عرفات کے اندر, عرفات کے اندر اب مغرب تک ٹھہرنا ہے اور مغرب کا وقت داخل ہو جائے تو مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھے. مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کے پڑھے. اب آپ کہیں مولوی صاحب نماز نہیں پڑھے, اللہ کا حکم نہیں ہے. جس نے حکم دیا تھا مغرب کے وقت میں نماز پڑھو, حاجی کے لیے آپ کو حکم ہے کہ وہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھے. دل چاہے تو آپ کریں گے ہماری عادت کو توڑا. اللہ کے حکم کو ماننے کی پریکٹس ریسن کرائی جا رہی ہے. اور پھر میرے چیزوں سے مصطلفہ کے اندر آگے ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ دو نماز, پہلے مغرب جماعت کے ساتھ پھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ. اب وہاں سے رات میرا خیال ہے 5-10 منٹ کا وقوف ہے مصطلفہ کا, جب فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے. تھوڑی سی دعا مانگو اور جناب چلو. اب جا کے 10 ذی الحجہ میں کیا کرنا ہے, بندگیاں مانگنا. بس ایک اللہ کے حکم پر دیوانہ باز ہے, اللہ کے حکم پر ہے. بندہ سوچتا ہے کہ میں 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے یہ کیا دیوانے جیسا کام ہے جو کرنے آیا, کنکریاں مار رہا. لیکن میرے چیزوں سے مطلب یہی ہے اس سے کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ہمارے پورا کرنا ہے, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہماری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. بقول میرے استاد مولانا عبدالرحمٰن شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے, اللہ کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے. ہاں پڑھنا چاہیے تو اتنی ہے تو اس سے اللہ کے حکموں کو پڑھنا چاہتا ہے. ارے اللہ کے احکامات تو آتے ہی نہ ہے جہاں آدمی کی عقل کی حاجت پر بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس پاس عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا نہ چھوڑ. میرے سی دوست کو وہی الہی تو آتی ہی وہی ہے جہاں پر بندے کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, جہاں اس کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے. ویسے مثال کے طور پر یہ ایک مائک ہے, ہمارے بزرگ سمجھانے کے طور پر کہتے ہیں کہ کوئی دیکھتا ہے کہ اس میں آواز پہنچانے کا ایک آلہ ہے, کوئی کہتا ہے اس میں گانا گاؤ, دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی گانا سنو گے تو اخلاق خراب ہو جائیں. اب کون سی چیز ہے کہ اس کنفیوژن کو دور کرے گی؟ وہ شریعت ہے, وہ وہی الہی ہے, وہ بتلائے گی بھائی یہ نہ جائے. جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الغناء یمیت النفاق کما یمیت الماء الزرع, یہ گانا موسیقی دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. میرے عزیز دوست کو یہاں حج پر لے جا کر یہ ایک طرح کی پریکٹس بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری عقل محدود ہے, تمہاری عقل کی پرواہ ختم ہے, بس تم اللہ کے حکموں کو دیوانہ وار پورے کرتے چلے جاؤ تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخر میں بھی کامیاب ہو. اور حج کر کے آ کے پھر نئے سرے سے زندگی شروع کرو. اور تجدید کر کے آئے ہیں وہاں سے حج سے, تو میرے بھی دو سکوں کو ہم اللہ کو مانیں گے, اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلیں گے, اور اپنی عقل کی, اپنے کنبے کی, اپنے برادری کی, اور اپنے رشتے داروں کی, اپنے ماحول کی نہیں مانیں. یہ ایک طرح کی میرے سب دوستوں کو یہ حج کے موقع میں پریکٹس کرائی جا رہی ہے, ریسن کرائی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہمارا شوق ہے یا نہیں ہے, میرے سب دوستوں کو اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور اللہ والے جو دین پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنے دین کی حکمتیں کھولتے ہیں. یہ جتنے احکامات ہیں میرے سب دوستوں کو, جو پابندیاں ہیں, جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہم پر لگائی گئی ہیں, ہیں تو یہ مختلف زیادہ نہیں ہے. شراب پینے سے منع کی, خون پینے سے منع کیا, باقی کتنے شربت ہیں, پھلوں کے رس ہیں ان کی اجازت نہیں, سارے دیش کھا سکتے ہو لیکن خنزیر ہے اور چوپائے ہیں ان کی اجازت ہے, خنزیر کھانے سے منع کیا ہے. اور اسی طرح میرے بھی دوستوں مردار کھانے سے منع کیا ہے, یہ وہ جانور جن کے سوئے ہیں ان سے منع کیا ہے, ایسے پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے. اس کے علاوہ سب پرندے حلال ہیں, مرغی کا گوشت حلال ہے, بکرا حلال ہے, گائے حلال ہے, اونٹ حلال ہے. چل تھوڑی تھوڑی پابندیاں لگائیے. اسی طرح میرے عزیز و سب کو یعنی بی بی سے اپنے ازدواجی تعلقات پورے کرنے کی اجازت دی ہے. چار تک کی شریعت بتانا نہیں چاہ رہا, اور ہر کپڑا پہننے کی مت پہ زیادہ تر ریشم پر پابندی. یہ ایسا کپڑا درخت ہے جس سے سطر کھلتی ہے اور سطر ڈھکنے کی بجائے نمایاں ہوتی ہے, ایسا لباس پہننے سے منع کیا. لیکن ہر آپ صوفی پہنو, اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں وہ جو آرٹیفیشل دادا ہوتا ہے, تھریڈ ہوتا ہے, اس کا کپڑا پہنو, اکریلک پہنو, فلور پہنو, سب کی اجازت ہے, لیکن مرد پر ریشم کی پابندی رکھیں, عورتوں پر وہی نہیں. تو یہ چند مخصوص پابندیاں لگائی ہیں. حلال کھاؤ, حرام نہ کھاؤ, مطلب بدکاری مت کرو, شراب مت پیو, لیکن کتنی چیزیں حلال میں بے شمار ہیں. یہ ساری چیزیں میرے ذہن سے بالکل انتظام قائم کرنے کے لیے ہماری اس بات کو ہمارے جی بھی فرمایا کرتے ہیں, مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف حضرت کا ایک بات ہے. ایک شخص نے آ کر کہا کہ بھائی جو پابندیاں تم سب مولویوں کی لگائی, یہ پابندیاں کن کی لگائی ہے؟ تم مولویوں کی بنائی گئی ہے, تم لوگوں کی بنائی, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو حضرت نے ان کو سمجھانے کے لیے مولانا یعقوب صاحب مجددی ان کے حالات علی میاں نے صحبت بار لگی کتاب ہے, اور اس میں ان کے بعد علی میاں حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھے کیے ہیں. اس میں یہ ان کا ایک بات ہے جس میں ایک شخص نے اعتراض کیا, حضرت نے جواب دیا کہ بھائی ایک اسکول ہے جس کے اندر پابندیاں نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, نہ لباس کی پابندی ہے, نہ کوئی قوم کی پابندی ہے, نہ امتحان کی پابندی ہے, نہ کسی سلیبس کی پابندی ہے. آؤ آؤ نہ آؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اب نہ کوئی گھنٹہ مقرر ہے, نہ امتحان ہے, نہ نتیجہ ہے, بس پڑھنے آ جاؤ, آؤ آؤ نہ آؤ. ایک اسکول تو ایسا ہے, اور ایک اسکول ایسا ہے کہ جس کے اندر پابندیاں ہی پابندیاں ہیں, جس کے اندر پابندیاں ہی پابندیاں ہیں, یعنی جس میں آنے کی پابندی وقت مقرر ہے. آنا مجھے اسکول میں آنا چاہیے, نہیں آئے گا تو سزا ملے گی. سرزنی شوش لباس مقرر ہے اور اسباب مقرر ہے, فلاں مضمون کا گھنٹہ اس وقت ہے, اتنی دیر ہے, اور پھر اتنے دنوں کے بعد جو ہے اس کا امتحان لیا جائے گا, پھر نتیجہ ہوگا, پھر سارا رزلٹ نکلے گا, اور اس طرح وہ پابندیوں والا اسکول ہے. تو آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں ڈالیں گے, دوسرے اسکول میں ڈالیں گے؟ پہلے اسکول میں ڈال کے اپنے بچے کو خراب تھوڑی کروانا ہے. بچے کو تو تربیت کے لیے ڈال رہا ہے, وہاں پہ تقریبا اسکول ہے, وہاں کیا تربیت ہوگی؟ تو پہلے اسکول میں ڈال کر اپنے بچے کو خراب تھوڑی کریں گے, دوسرے اسکول میں ڈالیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ اسلام بھی دوسرا اسکول ہے. دیکھو یعنی اگر پابندیاں نہ ہو تو پھر کھیل بھی کھیل نہیں رہتا. کھیل کے اندر, کھیل کے اندر بھی پابندیاں ہیں, تو کیا اسلام ایسا جگہ پر ہو گیا؟ پھر اگلی بار جیسے میں عرض کیا, ہمارے حضرت جی یہ جملہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں, یہ احکام ہماری خیر پائی میں دیے ہیں, ہماری تربیت کے لیے دیے ہیں, انتظام قائم رہے. اگر مثال کے طور پر نکاح کے علاوہ اگر اجازت ہوگی تو پھر نسا بھی قائم نہ رہے, انتظامی طور پر کرا دیا, کس کی وراثت ہے بعد میں وہ مرتا وراثت کا مسئلہ بن جائے. اور بہت ساری میرے چیزوں سے جن کو خرابیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی پابندی. اسی طرح میرے جو سبزوں کو یہ جو جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں جسمانی نقصان بھی ہے روحانی نقصان. شراب پینے سے منع کیا, عقل پہ پردہ پڑ جاتا. عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں, اور خمر کیوں کہتے ہیں؟ خمر خمار سے ہے, اور خمار عربی میں چادر کو کہتے ہیں. عقل پہ آدمی کی پردہ پڑ جاتا, اس کو جو ہے قدیم میں ہی ہے حلال اور حرام. شراب پینے والا ساری برائیوں کی جڑ, فحش فحش کی بنیادی شراب. ایسے میرے چیزوں سے دیکھو, یہ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں, نماز کی پابندی ہے, روزے کی پابندی ہے, زکات کی پابندی, زکات کا حکم لے. پھر اگلی بات جو ہے ہمارے گھر پر باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں میرے چیزوں سے دیکھو, یہ سارے کے سارے جتنے بھی حکم ہیں یہ طاقت ہے تو بھی، اگر استطاعت نہیں ہے تو ہمیں نہیں ہے. لا مقدر اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف کی بھی الگ. دیکھ لیں آپ، روزہ بیمار ہے، ڈاکٹر کہتا ہے روزہ رکھے گا تو یہ جناب کیا ہے، اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی تم پر روزہ مقروض ہے، اگر صحت مل جائے تو پھر یہ رکھنا پڑے گا، اور اگر ایسی بیماری ہے جیسے کہ شیخ پانی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے تو فدیہ دوں. ایک روزے کا جتنے روزے ہیں 30 روزے 25 ہیں، ان کا فدیہ دوں. ایسے میرے ذکر ہو سکتے ہو. زکات کس پر فرض ہے؟ مالدار پر. کبھی سنا غریب پر؟ مولانا علماء کہتے ہیں تیرے پر بھی زکات فرض ہے. امیر آدمی پر زکات اس کو لگن مار دیا ہے. اچھا اگلی بار اس سے فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کا فائدہ. ساری دنیا کے انسان مل جائے اور اللہ کو ماننے والے بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اضافہ ہے، اور ساری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی حکومت میں کمی ہے، اس کی قوت میں کمی نہیں ہے. یہ زکوٰۃ ہمارے فائدے میں، یعنی ہم، یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد پایا کہ تو خزن اغنیاء وترد الى فقرائهم، انسان ہو ان کے اغنیاء سے لے لو اور کن کو دے دو؟ وترد الى فقرائهم، جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، جو لاچار ہے، جو مجبور ہے، ان سے لے کر ان کو دے دو تاکہ لیول ہو جائے. ایک بستی میں امیر اور غریب ایک جیسے ہو جائیں گے. تو یہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یہ بطور سزا کے نہیں ہے، میرے ذکر و سبر کو انتظام کے لیے ہے کہ غریب کو جو ہے وہ مانگنا نہ پڑے. اس کا تب ایسا اختیار کیا بقول ہمارے فقیر کے بزرگ مولانا سید محمد صاحب نمبر اللہ مرتدہ ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ فرض نماز کی ادائیگی کی جگہ کیا ہے؟ کیوں جی، فرض نماز کہاں کا کی جاتی ہے؟ مسجد. تو مسجد کا احترام کہ یہاں نماز فرض ادا کی جاتی ہے. فرماتے تھے زکوٰۃ فرض کی ادائیگی کی جگہ کیا ہے؟ غریب. ایسے کہتے غریب کا احترام ہے، اعزاز ہے. غریب حقیر نہیں ہے، اللہ نے احترام دیا ہے. اور غریب زیادہ بن گیا امیر کے جنت میں جانے کا، اپنی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو جہنم میں جائے. اور عزیز دوستوں، بزرگوں زکوٰۃ ادا کرے گا تو یہ غریب ذریعہ بن جائے گا اس کی جنت میں جانے. تو یہ اس کو مقام مسجد کا کام کیا. یہ ہمارے حضرت مولانا سید محمد صاحب دامت برکات کو ملادیا بنا کرتے تھے. تو زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. حج کس پر فرض ہے؟ ہمارے حضرت جی دامت برکات کو ملادیا بنا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شخص ایسا نہیں دیا کہ جس کی بندہ استطاعت نہ رکھتا. حضرت تانبی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک ان کے تعلق والے آئے کہنے لگے میں بد نگاہ کرنے کے بعد مجبور ہوں، میرا اختیار نہیں رہتا، میرا اختیار نہیں رہتا کہ میں اس سے اٹھا سکوں، نگاہ اپنی اٹھا سکوں. حضرت تانبی رحمۃ اللہ علیہ وہ حکیم امت ہے نا، علاج کیا. اللہ والوں کے پاس اٹھنا، بیٹھنا، جانا آنا اپنے علاج کے لیے جو بیماریاں ہیں، کہ دین پر چلنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، بدنگاہی سے چلنا بچنا مشکل ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا مشکل ہوئی بھی ہے، ہمت نہیں ہے اندر میں، تو اللہ والوں کے پاس وہ جاتے ہیں، علاج کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے سینوں سے اندر سینے میں ہمت کا پٹرول ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر. تو زکوٰۃ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی جب تم ڈالتے ہو اپنے اختیار سے ڈالتے ہو کہا، بلکہ تم ڈالنا اختیار سے ہے تو اٹھانا بھی اختیار نہیں. یہ نہیں ہے کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، مومن بن تو سکتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو کیا کر لیں، پست کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے، تو جو حکم دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس میں. تو جتنے بھی احکامات ہیں میرے عزیز و بزرگو، اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں ہمارے بس میں ہیں، اختیار میں ہیں، لیکن ان کی ہمت ہم نہیں پا رہے. اور ان کی اور اگلی بات ایک بار سلطان میر رحمۃ اللہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو دین کے اندر تنگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے آسان ہے، مشکل نہیں ہے. مشکل جو ہے کہتے ہیں اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں مشکل اس لیے پڑے ماحول نہیں، ماحول چل رہا، کہتے ندی کے خلاف چلنا مشکل ہوتا ہے، تیرنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ماحول میں چل رہا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. کہتے دیکھو ایک حکیم آدمی آپ کو کہتا ہے علاج کے لیے آپ کو چاول کی روٹی کھانی پڑے گی، کون سی روٹی کھانی پڑے گی؟ چاول. اب کہتے ہیں جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں پر چاول کی روٹی ملتی نہیں ہے، تو جو حکیم صاحب کا علاج ہے اس میں تنگی نہیں ہے، تنگی کہاں پر ہے؟ علاقے کے اندر. اب یہاں پر رواج بھی ملتی ہوتی ہے، آپ لوگوں میں سے اگر کوئی لاڑتا نہیں گیا ہو تو سندھ کے علاقے میں گیا ہو، وہاں چاول کی روٹی عام ہے، جانا ہوا ہے، تو ڈیڑھ لوگ چاول کی روٹی بنا کر بیچ رہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں مشکل نہیں ہے، آسان، لیکن اس کے مقابلے جو ہمارے تبلیغ والے جماعت میں نکلتے ہیں یہ اسی لیے نکلتے ہیں کہ اس ماحول اس میں کچھ ایسا ہو رہا ہے. یہ بھی ایک صحبت جیسی چیز ہے، ہمارے میرے استاد فضل مفتی نیز اللہ جان صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک اصلاح کا ذریعہ ہے. تو اسی طرح میرے سی دوست بزرگوں اللہ والوں کی صحبت میں بھی تقویت ملتی، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے دل کے اندر دین پر چلنے کا دعویٰ پیدا ہوتا ہے. جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ میرے سی دوست بزرگوں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے بڑے فرماتے ہیں وہ ہمارے دل کے اندر ہے. بہت سی رکاوٹ تو ہے لیکن اپنا دل بھی کام نہ رہا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آپ اسلام مسلمان کی اپنی آنکھوں میں ساتھ فرمائے ہوئے تو دوسروں کو کیا کرنے کے لیے، آپ مسلم اسلام مسلمان کی اپنی آنکھوں میں ساتھ فرمائے ہوئے. تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا اور دینی ماحول میں آنا جانا اس سے دین کو تقویت ملتی ہے. تو جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں نہیں رہتی، ختم ہو جاتی، اندر میں پورا کرتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں، اللہ ہمیں سمجھا دے کہ یہ دین ہماری ضرورت ہے. یہ ہمیں اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے دیے، ہمیں سزا کے طور پر نہیں دی. اب یہ ہوتا ہے کوئی سمجھے کے لیے بھوکا رکھایا جاتا ہے اس لیے شاید کوئی سزا دی، جیسے بچہ اسکول میں کام نہیں کرتا تو اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں، مدرسے کے اندر روٹی بند کر دیتے ہیں، تو شاید یہ دوسرے کو حکم اس لیے دیا ہے. زکات کو اللہ معاف کرے، پہلے تو یعنی جو دین کے ہمارے احکام تھے اس پر کافر اعتراض کرتا تھا، کافر شکار کرتا تھا. میرے والد صاحب اللہ میاں غنی کے رحم فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے کانوں سے ہندوؤں کی باتیں سنتے تھے ہندوستان میں، امرتسر کی میرے والد صاحب کی پیدائش ہے، وہاں کی رہائش تھی، پارٹیشن کے بعد جہاں لاہور میں آ رہے. فرمایا کہ یہ ہندوؤں نے ہمارے اسلامی مہینوں کے نام رکھے ہوئے تھے، مزاق کے طور پر استحصال کرتے تھے، کہتے کہ یہ جب رمضان آتا تھا ہمیں کہتے پھوکا پھانسی شروع ہو جائے مسلمانوں میں، پہلے ہندو اعتراض کرتے تھے، کافر اعتراض کرتے تھے، وہ کہتے جب قربانی کا موقع تھا کہتے جب وہ اٹھی پنجابی میں جب وہ اٹھی کہتے ہندو مزاق کہتے ہیں جب وہ اٹھی شروع ہو گئی، اس طرح مزاق اڑاتے تھے. کہتے لیکن آج کافر نے ایسی محنت کی ہے کہ کافر کی محنت ایسی کاریگر ہوئی ہے کہ جو اعتراض غیر کرتے تھے آج اپنے کر رہے ہیں، اپنے پوچھتے ہیں، کوئی عید کا غریب کا موقع نہیں جاتا کہ یہ میرے پاس قربانی کے پیسے ہیں کہ میں کسی قریب کو دے دوں، بات نہیں اپنے بھائی ہم نے اپنے لکھن کا کچھ نہیں چلانا ہے، اللہ کا کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا اللہ اپنا اپنا بنا تسلیم کر رہے ہیں، اور حضور پاک رسول کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر رہے ہیں، پھر اپنی بات بنا کو تسلیم کرنا تھا. تو یہ اللہ کا اللہ ہونا وقت ہونا ہمارے دل میں اتر جائے، یہ اللہ والا کی صحبت سے ہوگا، یہ اعتراض سے جڑ جائیں گے. تو سب سے پہلی بات میری اپنے دل کی ہے، سب سے بڑی رکاوٹیں اپنے دل کی ہے، یہ دعا کر باہر کی رکاوٹیں میرے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر علاج ہوگا، ہمارے دل کی اصلاح ہوگی، اور میرے سی دو سبزے کو پھر دین پر چلنا آسان ہوگا، پھر دین کو اپنی ضرورت سمجھے گا، اپنی سزا بھی سمجھے گا، پھر میرے سی دو سبزے کو بہت سمجھ کر نہیں کرے گا. بلکہ ہمارے حضرت جی تو یہ جملہ حضرت کیا کرتے ہیں اکثر حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یعنی یہ جو دین ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دین میں مقام ہو جاتا ہے ٹھہر جاتی ہے اللہ کی ذات دل میں گھر چپک جاتی ہے جب آدمی کے دل میں محبت گھر کر جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو پھر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک شریعت کیا ہے لاکھوں شریعت کے آگے کیا عمل کرتے ہیں یہ ایک ہو گیا ہمارے درجیے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ یہ شاہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رچ پس جاتی ہے کوئی تانے دیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے سارا جہاں نہ آپ کو پروانا چاہیے مد نظر تو مرضی جانا چاہیے اس ادا کو دیکھ کر تو یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے. میرے جی دوست کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز پھر کسی کی پرواہ نہیں ہو. جیسے امام قیس شاید مفتی رشید صاحب ضرب مومن والے جی اپنے واس میں یہ شعر اکثر لکھ دیا کرتے تھے. امام قیس شاید گزرایا یہ عربی ادب کی شعروں کی کتاب ہے سبا معلقہ کے نام سے. یہ سات یعنی ایک طرح کے وہ اشعار کے مجموعہ تھا جن کو ایک جگہ جمع کیا تھا سبا معلقہ. وہ کہہ رہا تھا لڑکی ہوئی چیز معلق ہے تو یہ کم ہے لٹکائی یہ اشعار عربی فساد اور بلاوت اس میں بہت ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ایک جیسا آپ نے کہا تو آیت الکرسی یہ سورہ کوثر نازل ہوئی چیلنج کام کا ایک سورہ کوثر نے جو ہے نا اس چیلنج کو جو ہے نا رد کر دیا ان کے. تو یہ اس میں سے ایک عمرہ قیس کے اشعار تھے نا اس میں سے شیخ ہمارے یہ مفتی رشید صاحب نمبر اللہ نمبر بتاؤ یہ اپنا پڑھا کرتے تھے اجبت آبادی اولا پلکت تاریخ وحمد آخر بطنی مفتی سوتا ہے. شاعر کہتا ہے اپنی محبوبہ کے تعلق سے کہ محبوبہ کی جو اور میرا اس کا جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہے کہ میری دل کی گہرائیوں میں جا کے پیدا ہو میری محبوبہ میرے دل کی گہرائی میں پیدا اور میری اس محبت پر ملامت کرنے بانیاں ہیں. مولانا ذکر کیا اس نے عزب العواد دلی ملامت کرنے والیوں کی ملامت اکثر دین پر چلنے میں عام طور پر رکاوٹیں عورتیں بنتی. میں حقیقت بس کر رہا ہوں ہمارے مارکیٹ میں ساتھی نے تعلیم رکھ لی کہ مولانا صاحب بہت پریشانی ہے کیا ہے کہ وہ میری بیوی بہت تنگ ہے وہ کہہ رہی ہے بہت بڑی ہوئی چھوٹی تو اکثر دین پر چلنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہیں وہ عورتیں بنتی ہیں. تو یہاں بھی ملامت کرنے والے کی ملامت میرا دل کے آس پاس ہے اور محبوب کی محبت میرے دل میں گڑی ہوئی یعنی وہ ملامت کی جو تیز بھیجتی ہے وہ مجھے پرواہ نہیں. تو ایسے میرے جی دوستوں بزرگوں جب اللہ والوں کی صحبت دینی ماحول یہ پانی کی حیثیت رکھتا ہے اللہ والوں کی صحبت یہ جو ہے کیمیا ہے آدمی کو سونا بنا دیتا. اور میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے وقت سبیلا من ہدابت اس کے ساتھ جس کا ہمارے ساتھ رجوع ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والوں تقوی اختیار اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے اے متقین یعنی متقیوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. مولانا تقی عثمانی صاحب اس آیت کے تحت تشریح میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کیا ہے؟ اس بیان سے زندگی گزارنا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میرا اللہ تو نہیں خراب ہو رہا, میری دنیا تو نہیں خراب, آخرت تو نہیں خراب ہو رہی, میری قبر تو نہیں خراب ہو رہی. اس خوف سے اس دھیان سے آدمی بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے اس کو تقویٰ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ اختیار کرو. تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ فرماتے ہیں یا اللہ تقویٰ کوئی گولی تو ہے نہیں جو کھائے اور پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب بھی اس چیز کا حکم دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے حصول کا آسان ذریعہ بھی بیان فرماتے ہیں. کیا فرمایا؟ مقبولون الصادقین اے متقین یعنی متقیوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب ان کے ساتھ رہو گے مربوط رہو گے, رابطے میں رہو گے ان کے ساتھ, آ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا, تمہارے اندر بھی تقویٰ ہے. اکثر ایک قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا سے موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا, کہ وہ عام جو انبیاء کو تانے دیے گئے, ان تین تانوں نے ایک تانا یہ بھی ہے کہ یہ جادو ہے, یہ ایسا جادو کیا ہے لوگوں کے ساتھ ہو گئے, ایسا سحر کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ تہمت, یہ الزام لگا, تو فرعون نے اس زمانے میں جادو عروج پر تھا, اللہ نے اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں دی, جن میں سے عصا تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا, پکڑتے تھے پھر عصا بن جاتا تھا, جیب میں بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے, سورج سے زیادہ روشنی نکلتی تھی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل پر وہ کہنے لگے کہ یہ جادو, جو بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو بلایا اور جادوگروں کو بلا کر کہا کہ ان کا مقابلہ کرو. تو جادوگروں کا جو بڑا تھا نا, وہ کہنے لگا انا لنا نہ اجر ان کنا نہ ہمیں کیا ملے. تھوڑی دیر پہلے بات ہو بادشاہ سے, فرعون سے, کہ ہم اگر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے. تو فرعون نے کہا کہ تم ہمارے مقرب بن جاؤ, کہ نقل من المقربین, خود کا کوئی خاص بادشاہ کی کرسی عہدہ ہوگا وہ تم بن جاؤ, میں تمہیں وہ دے دوں گا. اچھا اللہ کی شان کے میدان میں آ گئے, میدان میں آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام تو کہا کہ آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے, آپ پہلے کریں گے یا ہم کریں. موسیٰ علیہ السلام کا پہلے علماء نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں ان جادوگروں کے مسلمان ہونے کی. کوئی کہتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا, اس ادب کی وجہ سے کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں گے. کوئی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی, بالکل جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا وہی یہ لباس پہن کر ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں, جادوگر کی مہارت کی, اس مہارت کی وجہ سے وہ اسلام لے, کہ وہ اپنے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے فن کی مہارت اس کا کمال فائدہ دے جاتا ہے. تو یہ جادوگر تھے, یہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. انہوں نے جب اپنے عصا اور لاٹھیاں ڈالی تو وہ سانپ رزدہ بن گئے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا, جب وہ اثر ڈالا تو وہ اژدہا بن گئے. موسیٰ علیہ السلام خود بھی ڈرنے لگے اپنے اس یعنی جو لاٹھی پہ تھی. تو یہ اسلام مطلب مانتے ہیں کہ یہ جو جادوگروں کا بڑا تھا نا, انہوں نے کہا اپنے چہروں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے, کہ موسیٰ علیہ السلام تو السلام خود بھی خوش ہو رہا ہے اور سارے مسئلے سے کبھی خاص نہیں ہوتا. اگر ان کا بڑا ہوتا تو یہ کبھی بھی خوف نہ تھا اور یہ جان نہیں. یہ چیزیں ساری کرتی ہوئی اللہ نے ہدایت کر دل میں ڈال دیا اسلام نے. تو حضرت عثمان صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ اسلام لے آئے نا تو فرعون کو غصہ آیا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں اور تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. تو ان کا جو جواب تھا نا وہ ایک لمحے کا ایمان اتنی قوت نہیں رکھتا کہ مطلق الانعام بادشاہ جو جس کو مارتے مارتے کو پوچھنے والا نہیں. آج کل یہ عدالتیں کچھ پرویز مشرف بھی بن جائے, کوئی بھی صدر بن جائے جو بالکل کنٹرول ہو لیکن جا رہا ہے یہ کام کرے گا ہاتھ سے پکڑ لے, لیکن وہ ایسی حکومت تھی کہ کوئی بھی ایسا کام کر لے تو اس کو پکڑنے والا پوچھنے والا نہیں تھا. انہیں جب یہ کہا نا تو ان کا جواب یہ تھا فخر ہی مان تھا, کر لے تو چاہے کرنا, اس لیے کہ تو دنیا کی زندگی کا کر سکتا ہے پہنچ نہیں ہے. تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ قوت ایمانی کہاں پہ آئی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ ایک لمحے کی صحبت کی مثال تھی, یہ صحبت کا نتیجہ تھا اور سامان جو بنے یہ صحبت سے بنے. ایسے نہیں ہے, حضرت مولانا شیر الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات کا یہ معجزہ تھا کہ ہمارے صلاحیت حضرت خان رحمۃ اللہ نے مختلف بزرگوں کے واقعات نکلی تھی, اس میں حضرت کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گلی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضور کی صحبت کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کی صحبت میں جو ایک لمحہ بھی جلدی آ گیا شک یا کی عقیدت اور ایمان, ایمان پر ان دو چیزوں کو لے کر آ گیا, ان کے دلوں کا تزکیہ اور تصفیہ ہو گیا, لیکن لکھا اور ہمارے بزرگوں نے کہ آپ کے جانے کے بعد, یہ آپ کی صحبت کا مجرا ہے, آپ کی ذات ہے, آپ کے جانے کے بعد صحبت کی وہ تاثیر نہ رہی جیسے میرے استاد مولانا قربان شفیع صاحب بتایا کرتے تھے کہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اقدس میں رکھنے کے بعد حضرت انس کی روایت ہے رضی اللہ عنہ, قبر کی مٹی سے بھی ہاتھ بھی نہیں جا رہے تھے, دلوں کی کیفیت وہ نہ رہی. تو یہ آسم کی ذات کا معجزہ تھا. اس کے بعد میں آنے والی مشائخ کی صحبت میں تاثیر ہے لیکن وہ نہیں. تو مشائخ نے اس صحبت کے ساتھ ذکر اللہ کا اضافہ کیا, ایک تو اللہ کی صحبت, دوسری چیز جس کا اضافہ کیا وہ ذکر اللہ ہے, جو ذکر بتاتے ہیں میرے چیزوں سے مجھے اس کو کثرت سے, یہ بھی دلوں کی تقلیت کا ذریعہ ہے. دلوں کی رضا جیسے جسم کی رضا ہے, یہ روح کی رضا ہے. جتنے بھی نیک اعمال ہیں, حج ہے, زکات ہے, روزہ ہے, نماز ہے, اور یہ ذکر اللہ ہے, یہ روح کی رضا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ تیرے لیے دوا بھی ہے, ذکر اللہ تیرے لیے رضا بھی ہے. اور پھر جو ہمارا ذکر ہے جو ہم نقشبند طریقے پر یہاں پر کرتے ہیں, یہ تو منسوسی ہے, ایک اللہ والوں کی صحبت, دوسرا ذکر کی قسم. حضرت مولانا شیخ الغفوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جن مٹھائیوں کا قرآن اور حدیث میں ہم نے پڑھا, جن مٹھائیوں جیسے مثال کے طور پر بد نگاہی سے کوئی آدمی اپنے آپ کو بچائے گا, دل میں ایسی لذت یعنی ایسا محسوس مٹھاس محسوس کرے گا, حلاوت محسوس کرے گا جس اپنے دل میں یہ آدمی پائے گا. تو حضرت فرماتے تھے جن مٹھائیوں کا ہم نے قرآن و حدیث میں پڑھا, جن روحانی لذتوں کا, تو حضرت فرماتے تھے مولانا شیخ گنگوئی وہ مٹھائیاں حاجی عبداللہ اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی صحبت میں کھانے ہوئی, یعنی ان کی صحبت نہیں حضرت مولانا شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے. تو ایک تو یہ ہے اور دوسرا ذکر اللہ کی کثرت ہے. ہمارا ذکر چونکہ نقشبند ہے تو نقشبند طریقہ بھی منسوسی طریقہ ہے, قرآن کی آیتیں استعمال ایسے نہیں کرتے, اللہ کے حکم کی تعبیر میں کرتے ہیں. حضرت مولانا شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نقشبند طریق اقرب تحقیق, یہ تحقیق کے قریب ترین ہے کیونکہ قرآن میں حکم ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقت رب پر تک کی نفسی, اپنے رب کو اپنے جی میں ایسے قلبی کا اپنے دل میں جانا, سزب اور مخیفہ آجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے دھن جائے اور زبان سے پکارے بغیر, بالغدوب والآصال صبح بھی اور شام بھی, ولا تکن من الغافلین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے غافل مت ہو. تو غفلت کو دور کرنے کا راہ یہ ہے دل میں اللہ کے نام کا تکرار. دیکھو غفلت ہی تو ہے, حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یذنی زانی نہ یذنی قوم, لا یسرق السارق نہ یسرق قوم مؤمن, کوئی بدکار بدکاری نہیں کرتا سارے بھی تو مؤمن ہو, یعنی اس کو اللہ کا دھیان, اور کوئی چور کام نہیں کرتا سارے بھی کہ اللہ کا دھیان ہو. تو اللہ کا دھیان یہ اللہ کی فرما برداری پر ہمت عطا کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے رکاوٹ بنتا ہے. تو خب اللہ کا رکھنا یہ اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے. اکثر اوقات اللہ کی یاد دل سے رہے, اور یہ طریقہ بالکل ویسے ہے کہ اکثر اللہ کا یاد دل میں رہ سکتی ہے. یہ ایسا ذکر ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں گھڑی چل رہی ہے ختم کیے گئے, ایسے دل کی گھڑی کے اندر اللہ کے نام کا تکرار کوئی کسی کو پتہ نہیں کر کے آپ دل یاد حق کا. ہم اپنا کام کریں دل اپنا کام, لیکن اس کی مشق بھی پڑتی ہے, پہلے مشق کر لیں. ہمارے درجے فرماتے ہیں یہاں جو ہم بیٹھ کر کر رہے ہیں مشق کے طور پر, دل کو آدم کرنے کے لیے ہے. اصل ذکر تنہائی کا ہے, اپنی تنہائیوں میں ہٹ کر کے دل میں اللہ کے نام کا تکرار کریں. تو میرے دل و سمجھو کو پھر دھیان اللہ سے اللہ کی طرف رہنے. دیکھو یہ ذکر کا مقصود نہیں ہے, مذکور مقصود ہے جس کو یاد کر رہے ہیں اللہ. ہمارے بھائی اس کو مثال سمجھاتے ہیں, ایک آدمی کس کے گھر پر جا کر دستک دیتا ہے, زید رہتا ہے وہاں پر, کہتے ہیں زید زید زید, جب زید کا حال آ جاتا ہے تو پھر زید زید نہیں کہتے, باتیں کرتے. ایسے میرے ذکروں سے ان کو ذکر اللہ سے جب دھیان بن جائے کہ اللہ سامنے ہے پھر اللہ سے باتیں, اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ سے اللہ کی تابع داری مانگے، فرما برداری مانگے، پھر اپنی باتیں اللہ سے کرے، اور اس میں لذت ہے، اس میں ایک لذت ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا، اللہ کو تو پتا تھا، لیکن انہوں نے کئی نفے گنوا دیے. وجہ کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے میں لذت ہے. اللہ کا تو پتا تھا، کہنے کے یہ عصا ہے، اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اپنے بکریوں کے لیے پتے جاتا ہوں، ولی فیہا معارض اخرى، اس میں اور بھی نفے ہیں. یہ کیوں کی بات ہے؟ محبوب سے باتیں کرنے کا ایک مزہ ہے، چسکا ہے، اللہ کے لیے لگ جائے لگ جائے. لیکن شروع میں مشکل ہے، بعد میں شروع شروع بچہ اسکول جاتا ہے، رہتا ہے نہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر نشاط کے ساتھ جاتا ہے، خوشی کے ساتھ جاتا ہے. ایسے میرے چیزوں سے بالکل دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، پہلے ابتدا میں مشقت اٹھانی پڑتی. ایک دفعہ اپنے دل کو آگ ڈال لی تو ہمارا ذکر چونکہ لکشمن طریقے پر ہے، اس میں دل کا تصور کرنا پڑتا ہے. آدمی کے سینے کے تین اوپر نیچے دل ہے، اس میں تصور کریں گے اللہ لکھا ہوا، آسمان سے نور آ کے دل کو ٹکرا رہا ہے، دل کے اندر سے کچوں روشنی ہو رہی ہے، دل محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ 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 اللہ. تو آنکھوں کو بند کرنا، زبان کو تالی سے جوڑنا، منہ کو بند کرنا، سانس منہ سے نہیں بلکہ ناک کے راستے سے، توجہ سانس کی طرف نہیں بلکہ دل کی طرف ہو، یہ سارا کچھ کنسنٹریشن کے لیے ہے. ہمارے جی فرماتے ہیں اگر کسی کی کھلی آنکھ کو توجہ بنتی ہے، کھلی آنکھ توجہ بنانے کے لیے ہے، تو بھی تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر کے زبان کے تالو سے جوڑ کر منہ کو بند کر کے دل کا تصور کر لیں کہ دل اللہ نہ کہہ رہا، زبان کو کر لیں، جس کا یہ تصور نہیں بنتا وہ تصور کر لیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ دل دیکھ رہا ہے، بہت بہت شور کے ساتھ تھوڑی دیر کریں. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك نرجو عندنا من عملنا. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله ہمارا یہ جمع ہونا بیٹھنا تجھے یاد کرنا اس کو قبول کر، اپنے ذکر کے طریقے سے قبول کر، اور اس سے جو مقصود ہے انتہائی طور پر تیری یاد، اپنی ذات عطا فرما، اپنی ذات سے ملاقات کا شوق نصیب فرما، اپنی یاد دائمی نصیب فرما، غفلت سے بچا، غفلت کے ماحول سے بچا، غفلت سے بچا، غفلت کے ماحول سے بچا. یا اللہ ہماری دین کے چلنے کے بارے میں پوری پوری حفاظت فرما، دینی ذوق، دینی شوق، دینی حمیتیں، دینی غیرتیں بیدار فرما، غفلت کے ماحول سے ہم سب کو بچا. یا اللہ ہماری کوشش کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سب کچھ سے کامنا عاجلہ مستفیدہ عطا فرما، ان کے حضورات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی برکات ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے حضرت کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ بہن بھائیوں کو، عزیز و قارب کو، رشتے داروں کو، گھر والوں کو، سب کو دین اور دنیا کی بلائیاں اور اپنی کمال معرفت عطا فرما. یا اللہ حضرت کے متعلقین، معززین، خلفاء سب کو اپنی معرفت عطا فرما. یا اللہ سب کو اپنی فرما برداری عطا فرما. یا رب العالمین، یا اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں، جائز حاجتیں ہیں، قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.